إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما قابل احترام اور بہنوں دینی تعلیم اس عنوان کے تحت جو کورس ہمارا مسلسل چل رہا ہے اس میں درمیان میں کافی وقفہ ہونے کی وجہ سے انقطاع کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس عنوان کے تحت کچھ خلل اور نقصان ہوا ہے یہ سلسلہ آج سے ہم دوبارہ جاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی کتاب کو مکمل کرنے کے بعد ہم آگے کے عناوین کی طرف بڑھیں گے علم حاصل کرنا جتنا اہم ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے علم کے بغیر ایک انسان اس دنیا میں ایسا ہے جیسے آنکھ ہونے کے باوجود ایک انسان کچھ دیکھ نہ پائے جہالت کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے علم اور ایمان کا نور ضروری ہے یہی وہ نور ہے جو ایک انسان کو جہالت شرک کفر اور اسی طرح سے بدعات اور معاصیت کی گمراہی اور اندھیروں سے نکال کر اس کو اجالے کی طرف لاتا ہے یہ وہ نور ہے جو ایک انسان کو جنت کے راستے پر چلنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے لہذا اس علم کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس علم میں تسلسل اور پابندی ایک بہت اہم اور مشکل معاملہ ہے جتنی فضیلت علم کی ہے جتنی اہمیت اس چیز کی ہے اسی کے ساتھ اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ ایک انسان علم سے چمٹا رہے وہ مسلسل علم حاصل کرتا رہے اور مختلف مراحل میں اپنے آپ کو علم اور علمی مجالس اور اہل علم سے جوڑے رکھے علم کے بارے میں سب سے مشکل کام پابندی کے ساتھ با اصول طریقے سے اس سے جڑے رہنا ہے ایک انسان شروع شروع میں علمی مجالس میں آتا ہے کتابیں پڑھتا ہے دین سیکھتا ہے درود سنتا ہے لیکن کچھ وقت کے بعد وہ تجسس اور نیا پن ختم ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے انسان میں سستی آنے لگتی ہے اور یہ سستی ترک کی طرف لے جاتی ہے انسان چھوڑ دیتا ہے درود سننا چھوڑ دیتا ہے دینی مجالس میں آنا چھوڑ دیتا ہے کتابیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے کیوں اس لیے کہ عمل کا کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا عمل پر جمنا مشکل ہے لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ دینی علوم کے حصول میں سب سے اہم چیز جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے وہ مداومت ہے مداومت دوام کے ساتھ پابندی کے ساتھ جمے رہنا دائمی عمل انسان کرتا رہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حدثنا اخبرنا حدیث میں آپ کی جو مشغولیت ہے حدیث کا پڑھنا پڑھانا کب تک چلے گئے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جو کہ ایک بڑے امام ہیں حدیث کے اور فقہ کے انہوں نے مختصر سا جواب دیا کہا الی الموت الى الموت، موت تک چلتا رہے گا. لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ علمی سلسلہ عمر کے کسی حصے میں چھوڑ نہ دے، بلکہ موت تک تھوڑا 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 کر کے علم حاصل کرتا رہے، اور اپنے ایمان کے، اپنی دینداری کے، اپنے فکر کی اونچائی اور تقویت کے لیے کوشش کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، میرے علم میں اور زیادتی فرما. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان چاہے علم کے اعلیٰ ترین مرتبے کو پہنچ جائے، اس کے دل میں علم کی طلب اور علم کی حرص باقی رہنا چاہیے. اس قدر اس کے دل میں حرص ہو کہ نہ صرف وہ اپنے قلب سے بلکہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مزید علم کی دعا کرتا رہے. تو بہرحال یہ جو کورس ہمارا چل رہا ہے، اس کورس کا مقصد بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے مواد کا خود سمجھنا ہے کہ جو ہم کو پڑھانا ہے پہلے ہم اچھی طرح سے اس کو جان لیں، تاکہ نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی، اس لیے کہ دین صرف بچوں کی ضرورت نہیں ہے، اور جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں اور جو آگے پڑھنے والے ہیں وہ صرف بچوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ بچے سماج کی بنیاد ہوتے ہیں، کل کو یہ جا کر بڑے بنیں گے اور سماج کا حصہ بنیں گے، لہذا ان کی تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ مواد ہمارے پاس ہونا چاہیے جس کو بنیاد بنا کر ہم ان کو پڑھائیں. لیکن پڑھانے کے لیے پہلے پڑھنا پڑتا ہے، بغیر پڑھے بغیر سیکھے کوئی آدمی سکھا نہیں سکتا، اور بغیر سمجھے کوئی انسان سمجھا نہیں سکتا. آپ وہی چیز سمجھا سکتے ہیں جو آپ نے خود سمجھی ہو، آپ وہی چیز سمجھا سکتے ہیں جو آپ نے خود سمجھی ہو. بغیر سمجھے اگر انسان سمجھائے تو گمراہی پر گمراہی اور جہالت پر جہالت کا اضافہ ہوتا ہے. لہذا اس کورس کا مقصد یہی ہے کہ چھوٹے بڑے جو بھی لوگ ہمارے اطراف ہیں، انہیں دین کی کچھ بنیادی باتیں اگر ہم سکھا سکتے ہیں تو ان باتوں کو ہم بنیاد بنائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. اور یہ چار حصے ہم نے اس کتاب کے کیے ہیں: عقیدہ، قرآن کریم کی آیات، احادیث اور اذکار و دعائیں، ادعیہ. یہ چار حصے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے کام آتے ہیں. تو انشاءاللہ اسی کا مطالعہ ہم کریں گے اور کر رہے ہیں. اس میں جہاں تک ہم پہنچے ہیں وہ تقریباً 25 حدیثوں تک ہم نے بات مکمل کی تھی، یہاں سے ہم کو شروع کرنا ہے. مسئلہ نمبر 25، ایک دوسرے کو ہدیہ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے آپسی محبت بڑھے گی، سماج میں باہمی تعلقات کے مضبوط کرنے کے لیے اور آپس میں قلوب میں محبت کے بڑھانے کے لیے کئی اسباب ہیں، جن میں سے سلام ہے اور اخلاق ہے، نرم گفتگو ہے، احسان ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں دعا بھی ہے اور عمل صالح بھی ہیں. سنت میں، قرآن سنت میں بہت سارے وسائل بتائے گئے ہیں جن سے مسلمانوں کی اجتماعیت قوی ہوتی ہے، ان میں باہمی محبت پختہ اور مضبوط ہوتی ہے. انہی میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دے. آپس میں ہدیوں کا تبادلہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے میسج دیتا ہے کہ یہ انسان اپنے باہر بھی دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، اور کوئی آپ کے بارے میں سوچے، آپ کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی کا معاملہ کرے تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت کا پیدا ہونا ایک واجبی چیز ہے. لہذا آپس کی محبت بڑھانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو تحفے اور ہدیے دینا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. ضروری نہیں کہ ہدیہ بہت بڑا ہو، بہت مہنگا اور قیمتی ہو، جس جذبے کے ساتھ وہ دیا جاتا ہے وہ جذبہ اصل دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے کہ فلاں نے میرے بارے میں سوچا. لہذا بچوں کو اس بات کی تربیت دی جائے، کیونکہ بچوں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، بچوں میں دوسروں کی چیز چھیننے کا ماحول ہوتا ہے کہ یہ مجھ کو چاہیے، لیکن اگر ان کا مزاج یہ بنایا جائے کہ تم چاہتے ہو کہ فلاں تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو، ہاں تو تم ان کو تحفہ دو، ان کو ہدیہ دو، اس سے آپسی محبت پختہ ہوگی۔ تو آپس کی محبت کو پختہ کرنے کے لیے، اجتماعیت کو مضبوط کرنے کے لیے سماج میں، اسلامی معاشرے میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کو ہدیہ دیں۔ تہادو میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ یک طرفہ چیز نہیں ہے، ایک ہی انسان ہمیشہ احسان کرتا رہے، ایک ہی انسان ہمیشہ ہدیہ اور تحفہ دیتا رہے تو اس طرح کا تعلق زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا ہے، کچھ وقت کے بعد تعلقات بہتر بننے کی بجائے شکایت کی طرف چلے جاتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ کرتا ہوں لیکن یہ میرے لیے کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان میں شکایت پیدا ہوتی ہے اگر یہ ایک ہی طرف سے ہو، لیکن اگر دونوں طرف سے ہوتا ہے تو محبتیں بڑھتی ہیں۔ ہاں دونوں طرف سے دینا معاوضے کے طور پر نہ ہو، بلکہ نیت اس میں یہ نہ ہو کہ فلاں نے دیا مجھ کو بھی دینا پڑے گا، تو برابر وہی اتنا ہی قیمت کا آپ نے لا کے دے دیا، یہ لوگوں کو محسوس ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ واقعی وہ اخلاص کے ساتھ اور خیرخواہی کے ساتھ اور محبت کے جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ جذبات دیر پا ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دینا یہ آپسی محبت کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 26، دوسروں سے رحمدلی کا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو اس پر رحم کر جو زمین پر ہیں، جو آسمان پر ہیں وہ تجھ پر رحم کرے گا۔ اس حدیث میں ایک بہت اہم اصول بتایا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ خالق سے پانے کے لیے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑتا ہے۔ تمہارا معاملہ اگر مخلوق سے صحیح ہو تو خالق کا معاملہ بھی تم سے صحیح ہوگا، اگر تمہارا معاملہ لوگوں کے ساتھ بلکہ جانداروں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا ہو تو تم اس بات کے حقدار بن جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم کرے۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے اپنے پاس کی رحمت بانٹنی پڑتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت پانے کے لیے آپ کو دوسروں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی شروعات اپنے سے کریں، دینے سے ملتا ہے، دینے سے ملتا ہے، صرف مطالبے سے نہیں۔ لہذا ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ صحیح ہو تو وہ مخلوق کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح کرے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ نہ صرف انسان بلکہ زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ایک عورت بری عورت تھی، اس عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت کر دی، جبکہ عورت بنی اسرائیل کی زانیہ عورت تھی، لیکن اللہ رب العالمین بہت رحم والا ہے اور وہ جب چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گنہگار بھی اگر ایسی بھلائی کرے جو مخلوق کے ساتھ خیرخواہی اور احسان کا معاملہ ہو تو اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم کرتا ہے۔ جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے اندر جیتا ہے، مجھ کو چاہیے، مجھ کو چاہیے، اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے ہی اس کے ساتھ سلوک کریں، ایسا انسان اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار نہیں بنتا۔ اللہ کی رحمت کا حقدار وہ بنتا ہے جو اپنے علاوہ دوسروں کے ساتھ خود رحم کا معاملہ کرے۔ اس حدیث میں بہت بڑا اصول یہ ہے کہ دینے سے ملتا ہے، اور مخلوق کے ساتھ سلوک خالق سے اچھے سلوک کا حقدار انسان کو بناتا ہے۔ اس حدیث میں، یعنی اس میں بچوں کی تربیت ہم کو کرنا ہے کہ تم اپنے چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اگر تم نے نہیں کیا تمہارا اپنا نقصان ہے، تمہارا دوسروں پر رحم نہ کرنا تم کو اللہ کی رحمت سے محروم کر سکتا ہے۔ لہذا تم کو چاہیے تم جتنا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اتنا اللہ کی طرف سے اچھے سلوک کے حقدار بنو گے۔ اس حدیث میں ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین آسمان پر ہے، اللہ تعالی آسمان پر ہے۔ یہاں پر لفظ فی ہے، لیکن عربی زبان میں اس کا استعمال اعلیٰ کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ مخلوق زمین کے اندر نہیں رہتی ہے، زمین پر رہتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین بھی آسمان پر ہے۔ فی جذوع النخل، قرآن کریم میں بھی فی کا لفظ آیا ہے، یعنی پیڑ پر میں تم کو ٹانگ دوں گا۔ تو اس طرح سے فرعون نے دھمکی دی تھی، لیکن وہاں پر فی جذوع النخل جو ہے پیڑوں پر، بلکہ اس کی بجائے پیڑ میں نہیں ہے، پیڑ پر ہے اس کا معنی۔ اس لیے علماء نے کہا کہ فی کا استعمال ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ آپ دیکھیں عربی زبان میں سما، یہ جو لفظ آتا ہے یہ بلندی کے لیے آتا ہے، اونچائی کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فی السما، یعنی اللہ تعالیٰ اونچائی پر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ جیسے سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اونچا ہے۔ تو اللہ کے لیے اونچائی ہے، سات و آسمانوں سے اوپر اس کا عرش ہے، اور عرش سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے، عرش اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عرش پر ٹکا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے۔ اللہ کا عرش سے، یعنی یہ معاملہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہو۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اور زمین پر جو لوگ ہیں ان پر رحم کیا جائے تو اللہ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 27، اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا۔ اس میں اسلامی آداب میں سے ایک ادب سکھایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، جب تم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ اجازت لے لے، اجازت مانگے، اذا استأذن احدکم ثلاثا، اگر تم میں سے کوئی آدمی، کوئی شخص گھر میں جانے کی تین مرتبہ اجازت مانگے، فلم يؤذن له، اور اس کو اجازت نہ ملے، فلیرجع، تو اسے چاہیے کہ واپس لوٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے جس سے اجازت لے رہا ہے وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ وہ اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ تو ناراض ہونے کی بجائے، شکایت کرنے کی بجائے، یا دروازہ زور زور سے پیٹنے کی بجائے، آوازیں باہر جا کر دینے کی بجائے، اسلامی ادب یہ ہے کہ انسان جب دستک دے، اور جیسے آج کل ہمارے گھروں میں بیل ہوتی ہے، اگر تین مرتبہ اس نے اجازت لی اور اس کے باوجود بھی اس کو اجازت نہیں ملی تو اس کو کسی دوسرے وقت پر آنا چاہیے، یہ اسلامی ادب ہے۔ تو اور اس میں یعنی یہ بتایا گیا کہ مطلب ہم فلیر جائے، واپس لوٹ جائے۔ تو اجازت کے بغیر گھر میں بعض لوگ جو ہیں اجازت لیتے ہیں، دیکھتے ہیں دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، دروازہ کھول کے اندر آ کے آوازیں دیتے ہیں، تو یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں جیسے کھلی جگہیں ہوتی ہیں، جیسے مساجد ہیں یا مکتب ہے یا اس طرح کی پبلک پلیسز ہیں، وہاں پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی کا ذاتی مکان ہے، آپ اس میں داخل ہوں تو بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے گھر میں جھانکنا بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ جھانکتے ہیں دروازے میں سے اندر، کھڑکی میں سے جا کے جھانکتے ہیں، پیچھے سے جا کے جھانکتے ہیں، یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ اسلام اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ایک انسان کی پرائیویسی کی حفاظت کی ہے، اس کی خلوت کی اسلام نے حفاظت کی ہے، کہ ایک انسان کا اپنا ایک رائٹ ہے، اس کا پرائیویسی ہے، کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں نہیں جا سکتا، کوئی انسان اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں دیکھ نہیں سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کے ہاں جاتے تو آپ دائیں یا بائیں طرف دروازے کے کھڑے ہوتے، بالکل سامنے بھی نہیں، اور آپ سلام کرتے تھے، السلام علیکم، اور پھر کہتے اادخل، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے کا ادب ہے، مے آئی کم ان، آج بھی پوچھتے ہیں لوگ مے آئی کم ان، تو یہ کہاں سے آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا صحابی کو، اور آپ کا یہ معاملہ تھا، آپ نے کہا جاؤ باہر اور سلام کرو اور اس کے بعد اجازت مانگو، تو استئذان اس کو کہتے ہیں، استئذان لفظ اذن سے بنا ہے، اذن کے معنی اجازت کے ہوتے ہیں، تو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اذا استأذن، جب تم میں سے کوئی اجازت مانگے 3 مرتبہ، فلم یؤذن له، اور اس کو اجازت نہ ملے، فلیرجع، تو اجازت نہ ملنا بھی کبھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں آپ کو اجازت نہ ملے، آپ ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو، بلکہ سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، اس وجہ سے فلاں شخص نے اجازت نہیں دی، تو یہ بھی اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے، اور اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان میں انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے، اسلامی سماج، اسلامی معاشرہ سمجھداری والا ہوتا ہے، یہ نہیں کہا اگر اجازت نہ ملے تو اس کے خلاف کیس کر دے، شکایت کرے، لوگوں میں اس کو بدنام کرے، نہیں، بلکہ اجازت اگر نہ ملے ایک ہی کام بتایا گیا، فلیرجع، واپس لوٹائے، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس سے بھی بات معلوم ہوتی کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ رکھنا چاہیے، سمجھداری رکھنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، کبھی اس کا بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو یہ زندگی میں سب کی یہ چیز پیش آتی ہے، اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا چاہیے، یہ اسلامی ادب یہاں پر بتایا گیا ہے۔ نمبر 28، سفر میں امیر کے ماتحت رہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج ثلاثۃ فی سفر فلیؤمر احدہم، تم میں جب کوئی کسی سفر میں جائے تو آپس میں کسی ایک کو امیر بنا لیں، آپس میں کسی ایک کو امیر بنا لیں، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، یا ایسے گروہ کے لیے ہے، ایسے قافلے کے لیے ہے جس میں مرد اور عورت سب ہوں، عورتیں اکیلی سفر کر ہی نہیں سکتی تو امیر کیوں بنائیں گی، اسلام میں عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے محرم کے بغیر سفر کریں، اور اگر سب محرم ان کے ساتھ میں ہیں تو وہ محرم خود ان پر امیر ہے۔ الرجال وقوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان پر حاکم ہیں، ان کے نگراں ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کے محافظ ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، دو میں سے ایک کو ذمہ دار بننا پڑے گا، جس کو اللہ رب العالمین نے قوت دی ہے اور اس کے لیے پردے کے مسائل نہیں ہیں، اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، بھاگ دوڑ کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے، اور پروویژن کے اعتبار سے، فیملی کو پرووائڈ کرنے کے اعتبار سے، تو سفر میں جب سب جاتے ہیں تو ان میں کسی ایک کو امیر بنانا چاہیے، اگر 3 آدمی بھی ہوں تو، زائد ہوں تو من باب اولا، تو کم سے کم 3 آدمی سفر میں جب جائیں تو ایک کو امیر بنا لیں، یہ امیر المومنین نہیں ہوگا کہ وہ سزا دے، چوری کیا تو ہاتھ کاٹے، یا اسی طرح سے شراب پیا تو اس کو کوڑے لگائے، یہ نہیں، بلکہ امیر اس اعتبار سے کہ سفر کے جو معاملات ہیں ان میں فیصلہ وہ لے، مثلا راستہ طے کرنا ہے کہ یہاں سے دائیں سے جائیں کہ بائیں سے جائیں، اب 10 آدمی اس میں ہیں، سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اور کنفیوز ہو گئے سب لوگ، کہاں سے جائیں، کون سا راستہ اپنائیں، تو اگر 3 آدمی بھی ہیں ان میں امیر اگر بول دے کہ ہم کو اس راستے سے جانا ہے تو اس کی ماننا سب پر لازم ہے، اگر وہ سفر کی مصلحت کی بات ہے تو، یعنی ایسی بات نہیں کہ کوئی بھی اپنی طرف سے حکم دے دے وہ میں امیر ہوں اب تم کو میری بات ماننی پڑے گی، نہیں، سفر کی مصلحت سے متعلق وہ جو بھی حکم دیتا ہے اس کو ماننا پڑے گا، سارے لوگوں کو بات ماننی پڑے گی، کیوں؟ اس لیے کہ سب نے مل کر اس کو امیر بنایا، الا یہ کہ وہ ایسی بات کہیں جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف، مثلا کسی شراب خانے میں لے جائے اور وہیں ہم لوگ کھانا کھائیں گے، نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، ایسے دسترخوان پر، ایسے ٹیبل پر ہم نہیں بیٹھ سکتے جہاں شراب کا جام، شراب کا دور چلتا ہو، یا اسی طرح سے اور
کہیں لے جائے کسی ہوٹل میں جہاں پر ذبیحہ حرام ہے یا معلوم نہیں کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اب وہاں گوشت کا آرڈر دے رہا ہے، نہیں اس کی بات نہیں مانی جائے گی الا یہ کہ اس کی بات شریعت کے دائرے میں ہو۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، مسلمان ہمیشہ تنظیمی اعتبار سے پختہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ تین بھی آدمی سفر میں جاتے ہیں تو اپنے پر ایک کو ذمہ دار بناتے ہیں اور ان میں ماتحتی کا مزاج ہوتا ہے، منمانی کا نہیں۔ مسلمانوں میں ماتحتی کا مزاج ہوتا ہے اور سفر میں اکثر بہت سارے ڈیسیجنس لینے پڑتے ہیں۔ اب سب اگر مل کے اپنے اپنے ڈیسیجن لیں، قافلہ ٹوٹ جائے گا، تو قافلے کو ایک رکھنے کے لیے اپنے اوپر ایک کو امیر بنانا ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سفر میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر میں ایک کو امیر بنا لیے، پڑوس میں بستی میں ایک کو امیر بنا لیے، یہ سفر کے لیے ہے۔ تو سفر میں یہ حدیث ہم کو سکھائی گئی کہ سفر میں کسی ایک کو اپنے اوپر امیر بنا لیں، اور یہ امیر سفر ختم ہوتے ہی ختم ہو جائے گا، ورنہ آ رہا ہے گھر پہ بھی اور پھر کہہ رہا ہوں میں تمہارا امیر بن چکا ہوں، اب بس ختم، تم کو مہینہ بھر میری بات مانتے رہنا پڑے گا، نہیں۔ جیسے سفر ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اب وہ عمارت بھی ختم ہو گئی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سفر میں لوگوں کو منظم رہنا چاہیے، سفر میں لوگوں کو آرگنائز رہنا چاہیے، نہیں کہ بکھرے ہوئے ہوں۔ ایک امیر بنا لیں، امیر کیسا ہو؟ امیر میں دو چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے، علم اور امانت داری، دینداری۔ ایسے کو امیر بنا لیا جو نماز کے لیے کہیں رکتا ہی نہیں، اور نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، کہہ رہا میں بول دیا نا میں امیر ہوں تمہارا، اور خود ہی نماز نہیں پڑھتا، اس کو بنا دیا امیر۔ یا ایسا آدمی جس کو سفر کے بارے میں معلومات ہی نہیں کچھ، اور اس کو امیر بنا دیا، بلکہ اس کو معلومات ہونی چاہیے، اس کو دین کی معلومات ہونا چاہیے، اس کو سفر سے متعلق جو ضروری معلومات ہیں وہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ انسان قابل اعتماد ہو، وہ دیندار ہو، سمجھدار ہو، ایسے آدمی کو سفر میں امیر بنانا چاہیے۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ واقعی ایک ضرورت ہے۔ باب 29، نگاہ کی حفاظت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صرف بس رکھ، اپنی نگاہ پھیر لو، یعنی ایسی چیز پر نظر پڑے جس کا دیکھنا جائز نہیں تو اپنی نظر پھیر لینا چاہیے۔ اس حدیث میں نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم ہے، اس لیے کہ نگاہ کے تابع قلب ہوتا ہے، اور قلب کے تابع پورا بدن، سارے اعضا۔ انسان کے خیالات اس کی نگاہ کے تابع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے بیٹھے بیٹھے درس سن رہے ہیں، دیکھا اوپر پنکھا چل رہا ہے، ذہن میں چلا گیا اے سی کیوں نہیں یہاں پر، پھر باہر دیکھا لوگ بیٹھے ہیں، پھر فلاں کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں گھڑی دیکھی، اس کے زیور دیکھے، میرے پاس ایسا کیوں نہیں ہے۔ تو انسان کی جو نگاہ ہے وہ نگاہ دل میں خیالات لاتی ہے، بلکہ بعض اوقات یہ نگاہ دل میں برے خیالات کا بھی ذریعہ بنتی ہے، گناہ کے خیالات، حسد، کبھی بے حیائی، اور کبھی ظلم، اور کبھی کوئی اور خیال۔ تو انسان کے دل میں غلط خیالات نگاہ کی وجہ سے آتے ہیں، سماج کے اندر بے حیائی اور زناکاری اور بد اخلاقی، اس کی بہت بڑی وجہ نگاہ کا غلط استعمال ہے۔ انسان اگر اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پر اس کے قلب کی، اس کے دل کی حفاظت ہوگی۔ اگر آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا جانتا ہو تو وہ اپنے آپ اپنے دل کی حفاظت کر رہا ہے۔ نگاہ کی حفاظت دل کی حفاظت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے، تقویٰ سے، اور خیر کے تمام جذبات سے معمور ہو، اور ہمارے دل میں گندگی نہ آئے، تو ہم اپنی نگاہ کی حفاظت اگر کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت حد تک ہم اپنے دل کی حفاظت کر لیں گے۔ لہذا اس حدیث میں اس بات کی تعلیم ہے، اپنی نظر پھیر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا کہ ہماری نگاہ پڑ جاتی ہے، مرد ہیں عورتوں پہ پڑ جاتی ہے، آپ نے کہا اس صرف بس رکھ، اپنی نگاہ پھیر لو۔ خاص طور سے یہ یعنی نگاہ کے غلط استعمال کے باب میں ہے، جیسے مرد عورتوں کو دیکھے تو یہ جو ہے اس کے دل میں برے خیالات پیدا کر سکتا ہے، لہذا اس کو سکھایا گیا کہ اپنی نگاہ نیچے رکھے، اپنی نگاہ نیچی رکھے۔ بچوں کو بھی یہ سکھایا جائے گھر کے اندر، باہر بعض اوقات باہر بے حیائی وہ دیکھتے ہیں، یا اسی طرح سے آج کل موبائل فون ہیں، یا گھروں میں بعض گھروں میں ٹیلی ویژن بھی ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے باہر اسکول میں بچے جاتے ہیں، راستوں پر جاتے ہیں، بستیوں میں کھیلتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ کوئی اگر غلط بات دکھائی دے تو اس پر نگاہ نہیں ڈالنا چاہیے، کوئی بے حیائی کی چیز دیکھیں تو اس سے اپنی نگاہ کو پھیر لینا چاہیے، کیونکہ پہلی نگاہ قصداً نہیں تھی، لیکن قصداً اگر دیکھتا ہے انسان تو یہ چیز اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ غلط چیز کو ارادے کے ساتھ نیت سے دیکھنا انسان کو گناہگار بناتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی بازار سے جا رہا ہے اور بے پردہ عورتیں ہیں یا مرد جا رہے ہیں، اب عورت یا مرد ایک دوسرے کو دیکھیں تو اگر نگاہ پڑتی ہے گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر قصداً کوئی کسی کو دیکھتا ہے شہوت کی نگاہ سے تو یہ گناہ ہے، اور بلا شہوت بھی دیکھے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جذبات بعد میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا اس حدیث میں اس بات کی تعلیم ہے کہ نامناسب چیزوں سے، نامناسب چیزوں سے اپنی نگاہ پھیر لینی چاہیے۔ اس میں ساری چیزیں آئیں گی، جیسے مثلاً کوئی کتاب ہے جس میں خرافات ہیں، اس سے ہمارا دل خراب ہو سکتا ہے، بدعات اور شرکیات اور دین کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے، ایسی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے، اپنی نگاہوں کو پھیر لیں۔ یا اسی طرح سے کوئی اور چیز ہے، فضولیات ہیں، ناچ گانے ہیں، اب وہ دیکھ رہا آدمی دیکھ رہا اس کو نہیں، اپنی نگاہ پھیر لیں، کیونکہ ہر نگاہ دل میں کچھ نہ کچھ اثر پیدا کرتی ہے، ہر نگاہ دل پر اثر انداز ہوتی ہے، لہذا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ قلب کی حفاظت کے اسباب میں سے ہے، اور دل اگر محفوظ ہے، جتنا صاف انسان کا دل ہوگا اتنا زیادہ دین کا سمجھنا، حکمت، فقہ اور اللہ کے ساتھ تعلق اتنا زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں ایمان بستا ہے، دل ہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ پر توکل، اللہ سے امید، اللہ سے حسن ظن، اللہ رب العالمین سے خشیت، خشوع اور وہ یقین، یہ سارے اوصاف کہاں ہیں؟ دل میں۔ اگر دل میں خرابی پیدا ہو جائے سارے اوصاف کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دل کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب نگاہ کی حفاظت بھی ہے، نگاہ کو بچائیں، دل کو بچائیں گے۔ نمبر 30، موت کے وقت کلمہ طیبہ یاد دلانا۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان اس دنیا سے جائے تو کلمہ توحید کے اقرار سے جائے، دوسروں کو گواہ بنا کر جائے اپنی توحید کا، اور اس کے لیے ایک مسلمان کو آخری وقت میں اسی پاک کلمے کی تلقین کرنا چاہیے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، طیب پاک اور عمدہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جو لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، مرنے والوں کو سے مراد مرنے کے بعد نہیں، مرنے والوں سے مراد مرتے وقت ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی مر گیا اور مرنے کے بعد قبر پر جا کر تلقین کر رہے ہیں، غلط ہے یہ۔ قبر پر تلقین کر کے فائدہ کیا ہے؟ اصل تو دنیا سے توحید کے ساتھ جانا تھا، تو مرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی قبر پر جا کر نہیں بولے، اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت سے پہلے گئے، اور اس طرح کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آدمی قریب المرگ ہو، موت سے قریب ہو، تو اس وقت میں اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اتنا بھی زیادہ اور اتنا بھی زور سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کو تکلیف ہو، یعنی وہ غصے میں آ کے انکار کر دے، تو اس کے لیے یعنی پریشان کن طریقے سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، وقتاً فوقتاً انسان پڑھتا رہے، اور اس کو تلقین کرے اگر موقع ہو کہ کلمہ پڑھ لو, اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بولنا غلط ہے, بولنا غلط نہیں ہے. اگر آپ ستا کے بولیں گے تو ہو سکتا ہے وہ انکار کرے, پریشان اس کو کریں بولنے کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے. لیکن اگر پیار محبت سے اس کو تلقین کرتے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہوش حواس میں ہے, اس کو کہے کہ پڑھو کلمہ پڑھو, تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بولو, اس طرح سے بول سکتے ہیں. اس لیے کہ اس حدیث میں کیا ہے, لقینو, تلقین کرو, اس کو پڑھنے کے لیے بولو, تو ایسا کر سکتے ہیں. اور اگر لگتا ہے کہ یہ رسپونڈ نہیں کر رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ہوش میں ہو لیکن بات کرنے کی قوت نہ ہو, تو ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کلمے کو وقتاً فوقتاً کہتا رہیں, لگاتار بھی نہیں بلکہ کہتا رہیں, تاکہ وہ سن کے اس کو اپنے طور پر پڑھ لیں. یہ بھی ایک حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا سے جانے والوں کو کلمے کے ساتھ بھیجو, ان کو کلمے کی تلقین کرو. لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے, یہ کلمہ تقویٰ ہے, یہ کلمہ طیبہ ہے, یہ وہ کلمہ ہے جو سب سے افضل ذکر ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے, کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے. جھوٹے معبود تو بہت سارے ہیں لیکن حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ میں دوسروں کے لیے معبود ہونے کے حق کی نفی ہے, اللہ کے سوا کسی کوئی حق نہیں کہ اس کو معبود بنایا جائے. صرف یہ حق اگر ہے تو کس کو ہے, اللہ کو ہے. ہاں لوگوں نے اپنے طور پر لوگوں کو معبود بنا دیا ہے, کیا وہ ان کا وجود ہے کہ نہیں ہے, ہاں ہے, لیکن حق ان کو نہیں ہے, یہ سب جھوٹے معبود ہیں. معبود ہونے کا حق ان کو بالکل بھی نہیں ہے, لوگوں نے ان کو بنا لیا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. اللہ نے کہا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے, اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں. معلوم ہے کہ ان کا وجود تو ہے جن کو یہ پکار رہے ہیں, لیکن وہ حق نہیں ہیں, وہ کیا ہیں, باطل ہیں, یعنی وہ اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہیں, معبود ہونے کے اعتبار سے ان کو کوئی حق نہیں ہے, انہیں معبود بننے کا کوئی حق نہیں. تو لوگوں کے مان لینے سے وہ حقیقی معبود نہیں بن جائیں گے, حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی کہ توحید کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے, کہ ایک انسان دنیا سے جائے توحید کے ساتھ جائے. اسے بھی بات معلوم ہوتی کہ آخری وقت بھی اگر ایک انسان توحید کا اقرار کر لے تو انسان آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. انسان کو زندگی اللہ نے دی ہے, جب تک کہ ہوش و حواس اس کے باقی ہیں, اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں, کلمہ توحید کا اقرار کر لیں اور جھوٹے معبودوں کا انکار کر دے, تو ایسا انسان جنت میں جا سکتا ہے. تو یہ 30 حدیثیں ہم نے دیکھی جو بچوں کو ہم سکھا سکتے ہیں. اس حدیث میں اہمیت اس بات کی بتائیں گے کہ دیکھو توحید کتنی اہم ہے, لا الہ الا اللہ یہ کتنا اہم کلمہ ہے, کہ آخری بات مرنے والے کو جو بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے. اس سے اس کلمے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ دنیا سے جاتے وقت ایک انسان کس چیز کے ساتھ جائے, توحید کے ساتھ جائے, اس سے توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, اذکار اور دعائیں. ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں, دعا پکارنے کو کہتے ہیں, اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو پکارنا. ایک اعتبار سے ذکر بھی دعا ہے اور ایک اعتبار سے دعا بھی ذکر ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. ذکر مجرد یاد کرنے کو کہتے ہیں اور دعا پکارنے کو کہتے ہیں. کبھی ذکر صرف دل میں ہوتا ہے اور اس میں اللہ سے مطالبہ نہیں ہوتا ہے, اور کبھی دعا اللہ کو یاد کرنا تو ہوتا ہی ہے اس کے اندر، اور مانگنا بھی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے دعا میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اپنے آپ آ جاتا ہے، اور ذکر کبھی جہرن بھی ہوتا ہے، جیسے نماز کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، یا اسی طرح سے حج کے لیے تلبیہ ہے، یا اسی طرح سے عیدین کی تکبیرات ہیں، یا اسی طرح سے اذان ہیں، یا اسی طرح سے اقامت ہیں، اور بہت سارے اذکار ہیں، سلام کرنا ہے، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں جہر بھی ہوتا ہے، اور انسان اللہ کو پکارتا ہے، بعض اذکار میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے مطالبے کے طور پر نہیں، کچھ مانگنے کے طور پر نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف کے اعتبار سے، سمیع اللہ لمن حمدہ، یا اسی طرح سے اور بھی اذکار ہیں، بہت سارے اذکار ہیں، تو جس میں آدمی اللہ کو پکار رہا ہے، خطاب اس میں اللہ سے ہے، لیکن اس میں مانگ کچھ نہیں رہا ہے، اس لیے کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دعاء المسئلہ، اور دوسرے ہے دعاء العبادہ، ایک ہے دعاء المسئلہ، اللہ سے کچھ مانگنا، مسئلہ سؤال سے ہے، اللہ سے کچھ مانگنا، تو اللہ کو پکارنا کچھ مانگنے کے لیے، اور اللہ کو پکارنا عبادت کے طور پر، جیسے تلبیہ ہے، جیسے عیدین کی تکبیرات ہیں، تو اس میں جو ہے انسان اللہ کو پکارتا تو ہے، لیکن اس میں کچھ مانگ نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے طور پر، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، تو دعا کی دو قسمیں ہیں، دعاء المسئلہ اور دعاء العبادہ، کہ عبادت کے طور پر اللہ کو پکارنا، اور اللہ سے اپنی حاجت مانگنے کے طور پر اللہ کو پکارنا، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس طرح سے تعظیم کے طور پر کسی کو پکارنا یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں، خصوصاً بطور معبود کے ہو تو فی نفسی ہی شرک ہے، اور مدد طلب کرنے کے لیے ایسی چیز میں کسی اور کو پکارنا جو اس پر قادر نہ ہو جائز نہیں، مثلاً کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، کوئی ڈوب رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ لوگ وہاں پر ہیں، یا امید اس کو ہے کہ کسی کو میری آواز چلی جائے گی، آس پاس کوئی ہوگا، اور طبعاً ایسی آواز جاتی ہے، وہ بچاؤ بچاؤ اگر پکارتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز سن کر کوئی دوڑ کے پانی میں کود کے اس کو بچا سکتا ہے، یا آگ لگ جائے، یا کوئی کسی کو کوئی مار پیٹ رہا ہو، چور آ گئے گھر میں، تو اس طرح سے کوئی آدمی بچاؤ یا ہیلپ اس طرح سے پکارتا ہے تو طبعاً لوگ آس پاس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اس نیت سے وہ پکار رہا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، لیکن یہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکار رہا ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے، اور مرنے کے بعد انسان واپس، وفات کے بعد انسان واپس دنیا میں نہیں آتا ہے خصوصاً مدد کے لیے، اور اسی طرح سے مدد کے لیے اس کو پکارنا تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا، اللہ کی بجائے، اللہ کے مقابلے میں کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے، بلکہ وہ تو اس کی دعا سے غافل ہے، تو ایک انسان دور دراز قبروں کو پکارے یا قریب جا کر بھی قبر کو پکارے تو یہ شرک اکبر ہے، اگر مدد کے لیے اس کو پکار رہا ہے یہ شرک اکبر ہے، تو دعا کے بارے میں بات یاد رکھیں، ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، اس کی جمع ہے اذکار، اور دعا کے معنی ہے پکارنا، اس کی جمع ہے ادعیہ، ادعیہ یہ جمع ہے اس کی، تو ذکر اور دعا یہ اسلام کی عظیم الشان عبادتیں ہیں، یہ دونوں عبادات میں سے ہیں، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ نماز کا، نماز ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل اگر کوئی ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز. لیکن نماز کے بارے میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، بہت تھوڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہیں کے برابر ہے، نہیں کے برابر ہے. جیسے کوئی بہت پیاسا اور اس کو ایک گھونٹ پانی دیں، آپ کہہ گئے اتنا تھوڑا، اس کی کیا پیاس بجھے گی؟ ایک چمچہ پر پانی آپ اس کو دیں تو کیا پیاس بجھے گی اس کی؟ وہ دینا بھی نہیں دینے کے برابر ہے، اس سے کچھ فرق پڑتا نہیں ہے. اگرچہ آفیشلی آپ نے دیا، قانونی طور پر آپ نے دیا، لیکن وہ دینا نہیں دینے کے برابر ہے. تو اس طرح سے منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، اتنا کہ اس سے نہ ان کے ایمان میں کوئی حرکت ہے، نہ ان کی یقین میں کوئی اضافہ ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ ان کی یقین کی بجائے دلوں میں کیا ہے؟ شک ہے. ایمان کی بجائے دلوں میں کیا ہے؟ کفر ہے. اور اللہ کی یاد کے مقابلے میں ان کے دل میں کیا ہے؟ غفلت ہے. تو ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے تھے. فرماتی ہیں کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے ہر حال میں، حین اوقات، تؤتی کل حین بإذن ربها، تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها، حین کے معنی ہوتے ہیں وقت. تو ہر حال میں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، کبھی اپنے دل میں، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنے اعمال سے. تو اللہ کو یاد کرنا یہ زندگی میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے. مسلمان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے، اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ غفلت کی بجائے اس کے لمحات ذکر میں گزریں. ایک ہے غفلت، دوسرے ہیں ذکر. تو دل غافل ہو اللہ سے، دل سخت ہوتا ہے. دل سخت ہو جائے، گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. گناہ کا احساس ختم ہو جائے، انسان ہلاک ہو جاتا ہے. تو ہلاکت انجام ہے اور شروعات اس کی ہوتی ہے غفلت سے. ذکر جب انسان کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے. یہ خوف گناہوں سے روکتا ہے اور تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور تقویٰ انسان کو کامیاب کرتا ہے. یاد رکھے، خدا للمتقین. اور آخر میں کیا کہا؟ اولئک هم المفلحون، فلاح تقویٰ کا نتیجہ ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا رہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ کو یاد کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا سکھائیں. اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ مختلف اوقات کی جو دعائیں اور جو اذکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کا اہتمام ان کو سکھائیں، ان کو یاد کرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہیں. سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ کے اسوہ پر چلنا یہ انسان کو اللہ کو یاد کرنے والا بھی بناتا ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، جو آپ کے اذکار ہیں، جو مختلف اوقات پر آپ نے اہتماماً کیے ہیں، ان کے معنی اتنے اعلیٰ ہیں کہ اگر انسان سوچ سمجھ کر وہ ذکر کرتا ہے تو اس موقع پر اس کے جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات بنتے ہیں. ہر چیز کے وقت میں، ہر کام، زندگی میں انسان کتنے کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پیشاب پخانا، سونا، جاگنا، باہر جانا، اور مسجد میں جانا، بازار میں جانا، کتنے سارے لباس پہننا، روزمرہ کے کتنے سارے کام انسان کرتا ہے، اگر ان کاموں کے وقت میں، ہر ہر کام کے وقت میں ایک ذکر ہے، اس وقت میں وہ ذکر کریں اور اس کے معنی پر غور کریں، تو اس عمل کے وقت جو جذبات ایک مومن کے ہونے چاہیے وہ جذبات اس کے بنتے ہیں، دل کی دنیا صحیح ہوتی ہے۔ دیکھیے انسان کی زندگی صحیح کیسے ہوتی ہے؟ اس کی سوچ سے۔ سوچ ہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو اچھا انسان بناتی ہے اور اس کو اچھے عمل کرنے والا بناتی ہے۔ اگر سوچ بگڑ جائے اعمال بگڑتے ہیں، اگر سوچ صحیح ہو جائے اعمال سنورتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو اپنی سوچ کو صحیح کرے۔ سوچ کو صحیح کرنے کا طریقہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ مختلف اوقات میں جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا اہتمام کرے اور ان کے معنی پر غور کرے۔ ایک ایک کر کے اذکار ہم دیکھیں گے اور آپ کو واقعی محسوس ہوگا کہ یہ کتنے زبردست اذکار ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے گہرے علم والے انسان تھے۔ بلا شبہ آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، بلکہ سارے رسولوں میں افضل، لیکن آپ کی جو دعائیں ہیں ان سے آپ کا علم، آپ کا فہم، عقل کے کتنے اونچے مرتبے پر آپ تھے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے وہ اذکار ہم دیکھتے ہیں اور ہم یہ نیت کریں کہ یہ سب اذکار ہم یاد کریں گے اور روزانہ کی زندگی میں ہم اس کا اہتمام کریں گے، اس کا ارادہ ہم کو کرنا چاہیے۔ اور ایسا آپ دیکھیے یہ اذکار سب آپ سیکھے نہیں اور بچوں کو بولیں ذکر کرو، فلاں وقت فلاں پڑھو، اگر وہ بھول گیا تو آپ کو یاد کرنے کے لیے کتاب لینی پڑ رہی اور آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں یاد نہیں، پڑھ کے سناؤ، وہ پڑھ کے سنا رہا ہے اور اٹک رہا ہے اس میں، ٹھہر ذرا، آپ کتاب نکال کے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اور غلط پڑھا تو نے، تو آپ کو دل میں کہے گا آپ کتاب بند کر کے آپ پڑھ کے بتاؤ، میری پٹائی آپ کر رہے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ مجھ کو ڈانٹ رہے ہیں اس بات پر کہ مجھ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دعائیں آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے، آپ خود یاد کریں اور آپ اس کا اہتمام کریں، آدھا کام ادھر ہی ہو گیا۔ آپ کا اہتمام بچوں کو اہتمام کی دعوت دے گا، تو اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا معنی ہے اور کون سے وقت میں کون سا ذکر کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، سوتے وقت پڑھنے کی دعا کیا ہے؟ سیدھی سادھی دعا، اس کے علاوہ کئی اذکار بھی ہیں لیکن یہ موٹی موٹی، یہ چھوٹی چھوٹی دعا میں نے پہلی کتاب میں لیا ہوں تاکہ بچوں کے لیے وہ یاد کرنا آسان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، سوتے وقت آپ پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جی اٹھتا ہوں، یعنی اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے جی اٹھتا ہوں۔ اللہم بسمک، بعض روایتوں میں آیا ہے بسمک اللہم اموت و احیا، تو بسم کا پہلے بعض روایتوں میں ہے، کوئی حرج نہیں، آپ کو وہ یاد ہے تو آپ اس کا اہتمام کیجئے اور اگر یہ یاد ہے تو اس کا اہتمام کیجئے۔ اللہم بسم کا بے اسم کا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بسم کا، اللہم بسم کا اموت و احیا۔ آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کی خاطر ہے، اللہ کے لیے میں جیتا ہوں، اللہ کے لیے مرتا ہوں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا مسلمان ہوں، میں اس حکم کا پہلا فرما بردار ہوں۔ اس آیت میں اس بات کی تلقین ہے کہ مومن جیتا ہے مرتا ہے اللہ کی خاطر، اس کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہے، اور مرتے وقت پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا توحید کا اقرار کر کے وہ مرتا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ مرتا ہے، اللہ کا نام لے کے مرتا ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی تلقین ہے کہ موت کے وقت نہیں، سوتے وقت کس کو یاد کیا جائے؟ مرنا اور جینا، سوتے وقت میں اس کو یاد کیا جائے۔ اس بات کی تلقین ہے کہ آج جیسے ہم سو رہے ہیں، ایک دن اسی طرح ہم کو موت آئے گی، اور جیسے صبح سونے کے بعد میں صبح سب اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اسی طرح ایک دن ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ میں اللہ پر ایمان کے ساتھ مرتا ہوں اور ایمان کے ساتھ ہی اٹھوں گا، اللہ کے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہوئے مر رہا ہوں، اور قیامت کے دن بھی میں اٹھوں گا تو اللہ پر ایمان کے ساتھ ہی۔ تو اس میں اس بات کا عزم ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں گے، جئیں یا مریں، زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی۔ تو اللہ کے نام سے میں جیتا ہوں، اللہ کے نام سے میں مرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا زندگی میں اور موت میں، یہ اس حدیث میں اس کی تلقین ہے۔ تو اس میں سوتے وقت میں یہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ذکر ہے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، بعض روایت میں تجمع عبادک ہے، اے اللہ مجھے بچا لے اپنے عذاب سے۔ اللہم قنی عذابک، کب؟ یوم تبعث عبادک، جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی سوتے وقت میں مومن کی فکر کیا ہونا چاہیے؟ سوتے وقت میں اس کو احساس ہو کہ دیکھو دن بھر کام کاج ہوا، سب کچھ ہوا، اب ہم سو رہے ہیں، ہم نیند سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، ہم نیند سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، چاہے کتنا ہی ہم بھاگیں، نیند سے فرار کی کوشش کریں، نیند آ کر رہتی، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے موت ہے، ایک دن موت آنے والی ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں پائیں گے، اس سے فرار اختیار نہیں کر پائیں گے، چاہے کتنی ہی زندگی ہو، ایک دن موت آنے والی ہے، چاہے خوشی کی زندگی ہو یا غم کی زندگی ہو، موت آنے والی ہے۔ دن اچھا گزرا، برا گزرا، نیند ہے اس کے بعد، اور پھر ایک نیا دن آنے والا ہے، موت کے بعد آخرت، قیامت کا دن، پھر اس میں یا تو کامیاب ہوں گے یا تو ناکام۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی صحیح نہیں گزاری، مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ کا عذاب ہے، تو بندہ اللہ سے دعا کرا، اللہ اس کی فکر سوتے وقت میں کیا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، اس میں میں نے اگر اس زندگی کو صحیح نہیں گزارا تو عذاب ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرا، اللہ قیامت کے دن جب تو واپس اٹھائے گا ہم کو، تو ہم کو عذاب سے بچا لے۔ اس میں عاجزی ہے، اس میں اس بات کا احساس ہے میرے عمل سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ اگر نہیں بچائے گا تو نہیں بچ سکتا میں۔ اس میں گھمنڈ نہیں ہے، تواضع ہے۔ گھمنڈ کیا ہے؟ میں نے تو بہت عمل کیے ہیں، حج کیا، عمرہ کیا، اور فلاں چیز نمازیں پڑھی ہیں، تلاوت کی ہے، میں تو بچوں گا ہی، میرے اعمال مجھ کو بچائیں گے۔ نہیں، میرے اعمال نہیں بچائیں گے، اللہ مجھ کو بچائے گا۔ اس میں تفویض ہے، وافوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب تک انسان ساری چیزوں کی نفی کر کے اللہ کے لیے اقرار نہیں کرتا ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، کوئی اور نہیں، تب تک کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس حدیث میں، اس دعا میں اس بات کی تلقین ہے کہ سوتے وقت انسان کو موت یاد رہے، اس کو آخرت یاد رہے، آخرت کے بعد کی زندگی اس کو یاد رہے، اور اس کی فکر یہ نہ ہو آج کیا کمایا کیا نہیں کمایا، کل کیا کماؤں گا کیا نہیں کماؤں گا، اس کی فکر یہ ہو کہ مرنے کے بعد کے لیے میں نے کیا کمایا ہے۔ میں جیسے کل کی فکر دنیا کے لیے کرتا ہوں، میں نے اپنے بڑے کل کے لیے کیا فکر کی ہے؟ تو دیکھیے کتنے اعلیٰ جذبات ہیں کہ ایک مومن اپنی زندگی کے روز مرہ کے واقعات سے آخرت کی غذا لے، دین کی غذا لے، مقصد کی غذا لے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھاؤ کماؤ اور مر جاؤ؟ نہیں، زندگی کا مقصد ہے کہ آخرت کی تیاری کرو۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون بہتر عمل والا ہے۔ لہذا مومن اس بات کا احساس ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے جتنا کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا. یہ کیوں عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس احساس کے ساتھ شام کرتا ہے کہ میں نے آج کا دن صحیح نہیں گزارا، جتنا مجھ کو کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، میں نے بندوں کے حقوق صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کیے، میں نے آج کا دن جتنا مجھ کو کامیابی کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا نہیں گزارا. وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کوتاہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کم سمجھتا ہے، اس کو لگتا ہے میں نے جو بھی کیا اس میں بھی غلطی ہوگی، اس میں گھمنڈ نہیں ہوتا ہے. لہذا اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ کہیں پکڑا تو نہیں جاؤں گا قیامت کے دن میں. وہ بے فکر نہیں ہوتا ہے، فکر والا ہوتا ہے. اسی لیے وہ سوتے وقت کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ، قیامت کے دن جب سارے بندوں کو تو اٹھائے گا، اس دن مجھ کو عذاب سے بچا لے، مجھ کو عذاب سے بچا لے. یہ کیفیت مومن کی اگر ہو، کہاں سے گھمنڈ آئے گا اس کے اندر، اور کیسے وہ بے فکر ہوگا آخرت کے تعلق سے؟ کہاں سے بے دینی آئے گی اس کے اندر؟ نہیں آ سکتی ہے. یہی وہ جذبات ہیں جو انسان کو بہتر بناتے ہیں. انسان کی فکر کی بلندی اگر ہو تو کردار کی بلندی اس کا نتیجہ ہے. نمبر دو، نیند سے بیدار ہونے پر پڑھنے کی دعا. نیند سے جیسے ہی بیدار ہوئے، گڈ مارننگ. ہمارے یہ مصیبت ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد پہلی چیز جس کی طرف ذہن جانا چاہیے وہ اللہ اور آخرت ہے. آپ دیکھیں کئی حدیثوں میں آپ کو ملے گا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے مہمان کا اکرام کرے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے، ورنہ چپ رہے. کس پر ایمان؟ اللہ اور آخرت کے دن پر. یہ بنیاد ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان. یہ انسان کو دنیا میں صحیح زندگی گزارنے پر آمادہ کرنے والی دو بنیادی چیزیں ہیں. انسان سوتے وقت میں بھی یہی یاد رکھے اور بیدار ہوتے وقت میں بھی اسی بات کو یاد رکھے. کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور قیامت کے دن دوبارہ واپس اسی کی طرف لوٹنا ہے. غور کیجئے، مومن اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات سے ایمانی غذا لیتا ہے. روزمرہ کے واقعے، نیند سے جاگنا کوئی بڑی چیز ہے؟ نہیں. لیکن اس چھوٹے واقعے کو ایک مومن ایک بڑی عبرت میں تبدیل کر دیتا ہے. کیسے؟ سوچ، اعلیٰ سوچ. معمولی بات ہے، نیند سے اٹھنا کوئی بہت بڑی بات ہے؟ نہیں. اس میں کوئی کمال ہے؟ نہیں. لیکن اس چھوٹے سے واقعے کو جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ اپنی سوچ کی وجہ سے ایک بڑے سبق میں تبدیل کر دیتا ہے. آپ کی اگر سوچ اعلیٰ ہے تو معمولی واقعات بھی غیر معمولی نصیحت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. لیکن اگر بے فکری میں انسان ہے تو بڑے سے بڑے حادثات بھی اس کو نہیں جگا سکتے ہیں، اس کے لیے عبرت نہیں بن سکتے. انسان کا پرسپشن ہے، یہ اس کا زاویہ نگاہ ہے جو چیزوں کو صحیح رنگ میں اس کو دکھاتا ہے. بلکہ بعض اوقات چھوٹے واقعات کو بھی بڑے روحانی اسباق کا ذریعہ بناتا ہے. نیند سے اٹھے آپ، یہ دعا پڑھی، آپ نے یاد کیا، دیکھو جیسے ہم سوئے ویسے ایک دن مرنے والے ہیں، جیسے ہم بیدار ہوئے ویسے ایک دن دوبارہ زندہ ہونے والے ہیں. سونے اور جاگنے کو مرنے اور زندہ ہونے کا سبق بنا لیا کہ دیکھو ہم سو گئے تھے، کچھ بھی ہوش نہیں تھا، اور کتنا سارا ہوا خواب میں، دوڑے کھائے پیے گھومے، اس سے ملے اس سے ملے، سب ہوا. نیند سے بیدار ہو گئے، اب کیا ہے؟ یہ حقیقی زندگی ہے، یہ اصل زندگی ہے۔ اس وقت احساس نہیں تھا کہ بیدار بھی ہونا ہے، کسی اور دنیا میں تھے، اب آگے ہم اصل دنیا میں ہیں۔ جیسے ہم سوتے ہیں ویسے مریں گے، اور جیسے واپس بیدار ہوتے ہیں ویسے ایک دن اور قیامت کے دن بیدار ہوں گے۔
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا،
کفار مشرکین اس وقت کہیں گے، ہائے افسوس، کس نے جگایا ہم کو اپنی خوابگاہوں سے؟ من مرقدنا، رقود لیٹے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ روزانہ جو انسان بیدار ہوتا ہے اور اس وقت میں اس کو احساس ہے جیسے آج اٹھا ہوں قیامت کے دن بھی اٹھنا ہے، اس آدمی کا دن غلط کیسے ہوگا؟ اس انسان کا دن گناہوں میں برائیوں میں کیسے جائے گا؟ کیونکہ اس کی صبح آخرت کی فکر اور یاد کے ساتھ ہوئی ہے، اس کا دن صحیح جائے گا، اور اس نے اپنے سونے جاگنے سے آخرت کی دلیل لی، اس کے دل میں آخرت کے بارے میں شک کیسے پیدا ہوگا؟ وہ لوگوں سے بتا سکتا ہے میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے آخرت کو ماننا، مرنے کے بعد کی زندگی ماننا میرے لیے کوئی اچنبھے کی چیز نہیں ہے کہ بہت بڑی اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہو اور کوئی پروف کی ضرورت ہو۔ میں سو جاتا ہوں، بیدار ہوتا ہوں، ویسے ہی میں ایک دن اگر مر جاؤں اور واپس زندہ ہوں، کیا عجیب بات ہے؟ سونا بھی تو موت کی طرح ہے، سونا بھی تو موت کی طرح ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے سو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے اور اس کو ہوش نہیں رہتا کیا ہوا اس کے آس پاس، سانس چل رہی ہے، حیات اس کی باقی ہے لیکن ہوش حواس غائب، عجیب۔ برزخ میں پڑا انسان واپس سے زندہ ہوگا، مرا ہوا آدمی دیکھ، سویا ہوا آدمی دیکھ رہے ہیں لوگ، کیا ہو گیا اس کو؟ جیسے مرا ہوا ہوتا، بس سانس چل رہا ہے اس کا، باقی تو سب سیم ہے۔ تو یہ یاد دلاتا ہے کہ موت ہے اور موت کے بعد زندگی ممکن ہے، اگر سو کے واپس سے بیدار ہو سکتے ہیں۔ آدھی موت تم روزانہ چکھتے ہو، ایک دن پوری موت چکھو گے۔ جزئی موت، پارشل موت روزانہ تم کو آتی ہے، ایک دن تم کو پوری موت آ جائے گی۔ لیکن جیسے دنیا میں بیدار ہوتے ہو آخرت میں بھی بیدار ہوگے۔ جب روزانہ تم ایک واقعہ دیکھ رہے ہو تو قیامت کے دن یہ ہو سکتا ہے، اس کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ خود ایک اپنی ذات میں دلیل بھی ہے، نہ صرف یہ یاد دہانی ہے بلکہ خود یہ استدلال کا ایک باب ہے۔ لہذا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتے وقت اور بیدار ہو کر یہ ذکر کرنا، دونوں دعائیں پڑھنا، کتنی بڑی چیز ہے جس سے عقیدہ اور تقویٰ کا دروازہ کھلتا ہے۔ دونوں چیزوں میں اس دعا سے مدد ملتی ہے۔ نمبر تین، کپڑے پہنتے وقت پڑھنے کی دعا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میرے زور و قوت کے بغیر مجھے لباس عطا کیا۔ ایک مومن چاہے کھانا ہو، پینا ہو یا کوئی اور نعمت ہو، اس میں اللہ کی حمد کرتا ہے۔ اس میں اس بات کی تربیت ہے کہ مومن کو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ اگر لباس نہیں ہوتا انسان شرمندہ ہوتا، اگر لباس نہیں ہوتا انسان ٹھٹھر کے مر جاتا، اگر انسان کے لیے سردی گرمی کے جوڑے نہ ہوتے تو انسان دنیا کے اندر کیسے جیتا، کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لباس کو زینت بھی بنایا اور حفاظت بھی بنایا، لیکن کیا انسان کا کسب اس میں ہے؟ اگر دھاگا نہیں ہوتا، کپاس نہیں ہوتی، اگر لوہا نہیں ہوتا، سوئی نہیں ہوتی، اگر انگلیاں نہیں ہوتی، اگر لکڑی نہیں ہوتی، تو انسان اپنے لیے لباس کیسے بناتا ہے؟ یہ سارے اوزار، ساری چیزیں اللہ نے اس کے لیے پیدا کی تاکہ ان کا استعمال کر کے وہ اپنے لیے لباس بنا سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کپڑا بنانا سکھایا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے کہ جو انسان کے لیے زینت عطا کرتا ہے اور اس کی عزت کو بچاتا ہے۔ ولباس التقوی ذلک خیر، اور تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے۔ تو اس حدیث میں، اس دعا میں اس بات کی تلقین ہے کہ ہم لباس جب پہنیں تو اللہ کا شکر کریں، اور وہ شکر کیا ہے، کن الفاظ میں ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ لباس ہم کو پہنایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، اور میری قوت اور میرے زور کے بغیر مجھے بطور رزق عطا کیا۔ معلومہ کہ لباس بھی رزق میں داخل ہے، اور بندہ اپنی کوشش کی نفی کر رہا ہے، میں نے کیا کیا، اصل تو اللہ نے دیا ہے، اگر میں کوشش کرتا اور اللہ ہی نہیں دیتا تو کہاں سے ملتا، تو میری کوشش نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ تو اس میں اپنی نفی ہے اور اللہ رب العالمین کی عطا پر اس کا شکر ہے۔ یہ بندے کے جذبات ہونے چاہیے، میرا کیا کمال ہے، میرا کچھ بھی کمال نہیں ہے، تو اللہ نے دیا ہے، اس بات کی تلقین ہے کہ بندہ اپنی نفی کر کے اللہ رب العالمین کا شکر کرے، اس کی حمد کرے۔ نمبر چار، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کی دعا۔ جب بیت الخلاء میں داخل ہوں پڑھیں بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بعض روایتوں میں بسم اللہ نہیں ہے، بعض میں ہے، لہذا دونوں کو جمع کیا جائے، اور یہ دونوں چیزیں سنت سے ثابت ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جنات کی نگاہوں اور تمہاری ستر کے درمیان، تمہاری ستر کے درمیان بسم اللہ حائل ہے، یعنی جب بسم اللہ بندہ پڑھتا ہے تو جنات کی نگاہوں سے اس کی چھپانے کی جگہیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت اہم ذکر ہے۔ تو جب بیت الخلاء میں جائیں یا ایسی جگہ جائیں جہاں پیشاب پاخانہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ جنگل بیابان ہو یا گھر کے ٹوائلٹ ہوں، گھر کے ٹوائلٹس میں بھی جائیں تب بھی یہ ذکر پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ یہاں کیا آنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ اس سنت کو ادا کریں۔ اور علماء نے مجموعی طور پر یہ بات کہی ہے کہ چاہے گھر میں بنا ہو بیت الخلاء، اس میں بھی جائیں تب بھی یہ دعا پڑھیں، کیا، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے۔ خبائث یہ مؤنث ہے اور خبیث یہ مذکر ہے، تو جنات میں بھی میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں، مرد اور عورت دونوں ان میں ہوتے ہیں، تو دونوں کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، جنوں سے بھی اور جنیوں سے بھی۔ خبیث برے اور گھٹیا اور گندے کو کہتے ہیں، خبیث کے معنی گندے کے ہیں، خباثت جسے گندگی کو کہتے ہیں، تو برا، گھٹیا، گندا، ناپاک، ان سب کے لیے خبیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جنات جو ہوتے ہیں یہ برے ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، اور گھٹیا گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، دیکھیے کسی کے اندر جن آ جاتا ہے تو کتنا گڑبڑ کرتا ہے، تو برا کام کرتے ہیں وہ لوگ، تو خباثت کے کام وہ کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ بلکہ بعض جنات، عام طور سے جو کافر جنات ہوتے ہیں، وہ کفریاں کام کرواتے ہیں، دین کو برا بولنا، قرآن کو برا بولنا، اللہ کو برا بولنا، اس طرح کی چیزیں وہ کرواتے ہیں، تو خباثت ان میں ہے۔ پانچ، بیت الخلاء سے باہر نکل کر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنے والا ہو، وہ نڈر ہو لیکن اتنا نڈر نہ ہو کہ اللہ کو بھول جائے، بلکہ بعض مقامات پر اس کو معلوم ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جنات دکھائی نہیں دیتے ہیں، ایسا دشمن کہ جس کو میں دیکھ ہی نہیں سکتا تو میں اس سے کیا لڑ سکتا ہوں۔ تو اللہ نے ہم کو اس سے لڑنے کے لیے نہیں کہا تم جنات سے لڑو، بلکہ ہم کو کیا سکھایا، ہم اللہ کی پناہ میں آئے، ہم اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ ہم کو بچا سکتا ہے۔ اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کا ذہن یہ بنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر بچائے نا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، بچے ہم ہی ڈراتے ہیں بچوں کو اور ہم ہی بھی سمجھاتے ہیں ان کو، باہر میں جاؤ اندھیرے میں بھوت آئے گا، اچھا اس کو باہر نہیں جانے کے لیے ہم ڈرا رہے ہیں اس کو، اب بھوت اس کے ذہن میں اتنا بیٹھ گیا کہ سایہ بھی دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے، اب آپ ہی اس کو سمجھا رہے ہیں کچھ نہیں رہتا ہے ایسا، تو اس کے ذہن میں ہم نے بٹھایا، اور ایک چیز ڈر جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ لاجیکل فیئر نہیں ہوتا ہے، وہ ایموشنز ہیں، اس کے لیے لاجیکل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، دھماکہ ہو تو آپ گھبرا جاتے ہیں، سوچ کے گھبراتے نہیں، شور شرابہ ہو کچھ ہو جائے ایکسیڈنٹ کی طرح ہو جائے گھبرا جاتے ہیں، سوچ کے نہیں، وہ ایک انسان کا کہ جذبات ہیں جو اللہ نے اس کو بنایا ہے، بعض اوقات انسان بولتا کچھ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اس کو لگتا کچھ ہو سکتا ہے، اندھیرے میں آپ جا رہے ہیں اکیلے میں اور آپ کو بار بار لگ رہا ہے پیچھے سے کوئی آ رہا تو نہیں ہے، کتنے لوگ بولتے ہیں، بعض لوگ بچپن میں چھوٹے بچے دوڑتے ہیں اندھیرے میں اور ان کو لگتا ہے پیچھے سے کوئی آیا آیا پکڑے گا بھاگو، اس کے ذہن میں آپ اگر پہلے سے ڈال دیے تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، آپ اس کے دل میں رکھیں بات کہ شیطان ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں جب بندہ ہو شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو آپ نے بتایا لیکن اللہ کو بڑا بتایا نہ کہ شیطان کو، تو یاد رکھیں کہ بچوں کے دلوں میں اس طرح کا ڈر نہ ڈالیں شیاطین کا کہ بعد کی زندگی میں وہ ان کے ذہنوں پر غالب رہے اور بزدل بن کر جئیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو بہادر بنائیں، لیکن یہ بھی بتائیں کہ اللہ کی حفاظت ہو تو ہی تم بچ سکتے ہو، لہذا اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھو اور ہر مرتبہ اللہ کی پناہ مانگو ایسے مقامات پر جہاں تم کو خطرہ اور ڈر ہو، اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ نمبر 5، بیت الخلاء سے باہر نکل کر پڑھنے کی دعا، جب بیت الخلاء سے نکلیں استنجا قضاء حاجت کے بعد باہر آئیں، اس وقت میں کیا ہے، ایک ہی ذکر ہے غفرانک، بعض لوگ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یا اس طرح سے اذکار ہیں، ثابت نہیں ہوا، وہ ثابت نہیں ہے، وہ روایت ضعیف ہے، جو ثابت ہے وہ اتنا ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، علماء نے کہا کہ بیت الخلاء سے باہر نکل کے غفرانک، اللہ کی مغفرت مانگنے کا کیا مطلب ہے، ایک معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن بیت الخلاء میں جا کے آپ اس سے رک جاتے تھے کیونکہ اس جگہ میں اللہ کو یاد کر سکتے نہیں، جب آپ باہر آتے تو اس کو آپ اپنی کوتاہی شمار کرتے کہ میں اس وقت تک کے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اس کو اپنی خطا اپنی کوتاہی مان کر آپ اللہ سے استغفار کرتے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے انقطاع کو، دور رہنے کو، اپنی حاجت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کو چھوڑا، اپنی ضرورت کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو چھوڑا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ اس میں ایک قرینہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، وہاں گندگی سے نجات اس کو ملتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہلاک ہو جائے، پیشاب پاخانہ اگر نہ ہو انسان کو ہلاک ہو جائے گا، اور یہ نجاست ہے، گندگی جو اس کے جسم میں تھی نکل گئی، اس کے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے بنا دیا، اس سے نجات پا گیا، اسی لیے استنجا، یہ لفظ کیا ہے، یہ نجات سے بنا ہے، نجات پانا، کبھی غور کیا اس کے اوپر، استنجا کے معنی کیا ہے، نجات پانا، تو اس نے گندگی سے نجات پائی استنجا کے ذریعے سے، تو جیسے بدن میں جسم میں پیٹ میں جو گندگی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام جسم میں کیا ہے کہ آدمی اس سے نجات پاتا ہے، لیکن اس سے بڑی گندگی گناہوں کی گندگی ہے، اگر وہ انسان سے دور نہ ہو انسان ہلاک ہو جائے گا، لہذا ایک انسان جب باہر آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا تو انتظام کر دیا، مجھ کو گندگی سے پاک تو کر دیا، اس کو جسم سے نکال تو دیا، ہلاکت سے بچا تو لیا، لیکن اگر آخرت میں اللہ مجھ کو گناہوں سے پاک نہ کرے میں ہلاک ہو جاؤں گا، اگر اللہ تعالی گناہوں کی گندگی سے مجھ کو نجات نہ دے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے۔ تو یہ جو ہے مغفرت طلب کرنا اس اعتبار سے بھی ہے، یا اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک انسان جاتا ہے استنجا کے لیے اور اس جگہ میں جا کے پردہ پوشی سے اپنی گندگی سے نجات پا کر باہر آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک پردہ پوشی گناہوں کی بھی ہے کہ جیسے یہاں دنیا میں ذلیل نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی آخرت میں اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، کیونکہ غفرہ یہ پردہ ڈالنے کو کہتے ہیں، اسی پر سے لفظ بنا ہے مغفر، جو سر میں ہیلمٹ پہنتے ہیں اس کو مغفر کہتے ہیں۔ تو غفرہ لفظ جو ہے یہ ڈھانپنے کے لیے، کہ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی، پیٹ میں نجاست تھی، کوئی دیکھا نہیں اس کو، اور نجات پا کے آ بھی گیا اور چھپایا اس کو، تو اللہ جیسے دنیا میں تو نے چھپانے کا انتظام کیا ہے، آخرت میں بھی میرے گناہوں کو چھپا دے۔ تو سوچئے کتنی بڑی بات ہے، ایک لفظ ہے لیکن کتنے جذبات اس کے ساتھ جڑے ہیں، کتنی ساری چیزیں اس میں ہیں۔ لہذا بچے کو سکھایا جائے، دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ہے، گندگی پیٹ میں پیدا ہوتی لیکن تم جاتے ہو اور فارغ ہو کر آ جاتے ہو، نجات پاتے ہو، اس سے بڑی گندگی گناہوں کی ہے، اس سے بڑی گندگی گناہوں کی ہے، اس سے بھی نجات پانا ضروری ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ توبہ کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے۔ اگر بدن میں کپڑوں پر نجاست لگتی ہے، دھو کے صفائی کرتے ہو نا، ہاں بدن کو صاف کرتے ہو، کپڑوں میں لگ جائے اس کو صاف کرتے ہو، اسی طرح سے گناہوں کی گندگی دل پر بھی لگتی ہے۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا دھبا دل پر لگتا ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ کیسے دھوئیں گے اس کو؟ اللہ سے توبہ کر کے۔ جب بندہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے دھبے کو، نجاست کو اللہ تعالیٰ دل پر سے دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ذکر ہے جو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اذکار انسان کے جذبات کی تربیت کرتے ہیں۔ اذکار صرف لفظی اعادہ نہیں ہے کہ ایک لفظ ہے بڑبڑاہٹ نہیں، وہ منتر نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لیا کسی وقت میں بس، مشین کی طرح، روبوٹ کی طرح، نہیں، بلکہ وہ آپ کے جذبات کی تربیت ہے، آپ کی سوچ کی تربیت ہے۔ آپ اس کو سوچ کے پڑھیں، جو بھی پڑھتے ہیں، چاہے کھانے کے بعد کے اذکار، آئیں گے بہت سارے اذکار آگے، ان اذکار میں آپ غور کریں، اور ان اذکار سے جو جذبات ظاہر ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کریں، ہم ایک دوسرا انسان بن جائیں گے۔ اتنے سارے اذکار ہیں کہ ان کا اہتمام کرے تو ہر وقت انسان ایک اعلیٰ کیفیات کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، ہر وقت اس کی کیفیات اعلیٰ ہوں گی۔ یہ اعلیٰ کیفیات دنیا کی جنت ہے، یہ ایمانی کیفیات دنیا کی جنت ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ دل میں ایمانی جذبات کا تازہ رہنا، کیفیات کا اعلیٰ رہنا، اللہ سے جڑے رہنا، وہ جو لذت ہے، وہ لذت آپ کو کھانے پینے اور مال دولت اور لباس اور زیورات میں نہیں ملے گی، یہ اعلیٰ کیفیات ہیں، یہ اللہ سے قرب کے نتیجے میں ملتی ہے۔ یہ جو لذت ہے وہ کہیں اور مل نہیں سکتی ہے۔ ایک مومن کو چاہیے، امیر ہو غریب ہو، وہ ان جذبات کے ساتھ زندگی گزارے جو ان اذکار میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید جو اذکار ہیں ہم آنے والے ایک یا دو درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور ہو سکتا ہے اگلے درس میں مکمل ہو جائے، اگر نہیں ہوا تو اس کو کورس کو، یعنی اس کتاب کو ہم اس کے بعد کے درس میں، یعنی ایک یا دو درس ابھی ہمارے رہ گئے ہیں تقریباً، جس میں کتاب مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں امتحان آئیں گے، تو اس کتاب میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے امتحان قریب ہیں، اس کی تیاری آپ ابھی سے شروع کریں، یہ دعائیں یاد کریں، اس کی دلیلیں جو آیات و احادیث ہم نے پڑھی ان کو یاد کریں، انشاءاللہ امتحان میں وہ آئے گا، وہ لکھنے کے لیے آئے گا، ترجمہ دیا جائے گا اور آپ کو حدیث یا دعا لکھنے کے لیے کہا جائے گا، چاہے اس میں آپ زیر زبر جس کو آپ کہتے ہیں نہ لکھیں, لیکن ایسا اگر آپ لکھتے ہیں جیسے مثلا بغیر فتحہ کسرہ اور ضمہ جو حرکات ہوتی ہیں ان کے بغیر بھی لکھیں, کوئی حرج نہیں, ان میں غلط لکھیں گے مارکس کٹیں گے. تو زبردستی اپنی طرف سے غلطی نہ کریں. تو آپ کو دعائیں دی جائیں گی ترجمہ لکھنے کے لیے کہا جائے گا, آیات دی جائیں گی ترجمہ لکھنے کے لیے کہا جائے گا, یا فل ان دا بلینکس میں آپ کو دیا جائے گا کہ اس کو لکھیے, یا کوئی ایک لفظ آپ کو چھوڑا جائے گا دعا میں آیت میں حدیث میں اور کہا جائے گا اس کو لکھیے. تو اس کی تیاری آپ کیجئے, دعاؤں کو حدیثوں کو آیتوں کو یاد کرنا شروع کیجئے, ابھی سے کام پہ لگ جائیے, کمر کس لیجئے اور ابھی تیار ہو جائیے, امتحان قریب ہیں. تو اور یہ بہت ہی اہم کورس ہے, یہ نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی ہے. آپ اس کو پورا یاد کر لیے, آپ کہیں بھی جائیں آپ دین کی بات کر سکتے ہیں, اتنی ساری دلیلیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. 30 آیتیں عقیدے کی, 30 قرآن کریم کے احکام, 30 حدیثیں اور 30 دعائیں, 120 دلیلیں آپ نے یاد کر لی, تو کتنی بڑی بات ہے, یعنی اتنا دین آپ نے محفوظ کر لیا. اس کا اہتمام ابھی سے شروع کریں, اور امتحان کی ڈیٹ اگلے درس میں آپ کو بتائی جائے گی انشاءاللہ.